cause of definition of marginalism and effect of marginalism, Kirby's Afnade, Kadri, Vaisirli, Amri, Pakhras, Pagadami, Nishani, and Pakhupadi, Vilakwari, and Pakhupadi, Pakhupadi, and Pakhupadi, and Pakhupadi, and Pakhupadi,
پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا باب الاطعام الطعامی من الاسلام، انہیں لوگوں کو کھانا کھلانا کس بارے میں سے ہے؟ اسلام میں سے ہے. تو ایکچولی جو ہم یہ باب پڑھ رہے ہیں اور اس باب میں جتنی بھی احادیث امام بخاری لائے ہیں کس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں؟ یہ تمام کام کس میں شامل ہیں؟ ایمان میں شامل ہیں، ایمان میں داخل ہیں. آج ہم جو دیکھیں گے باب، اس میں سے آپ کو سوچتے چلے جانا ہے، آپ لوگ خود جواب دیتے چلے جائیں گے جلدی جلدی تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ سارے کام بھی ایمان میں سے ہے. آج کا ہمارا باب ہے باب من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه، کہ جی اس کا جو ہم وہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا. اصل میں آپ کو ایگزام کے لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں گے کس طرح سے، کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس حدیث میں سے ہمیں کیا کیا پوائنٹ، یعنی جو نقطۂ عمل ہے، تب ہر حدیث کے آگے آپ نقطۂ عمل لکھتے جائیں گے. جیسے یہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہی آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. تو اب اس میں جو نقطۂ عمل ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا، تو کتنے پوائنٹ نکل سکتے ہیں اور کیا ہمارے لیے عمل کا نقطہ اس میں کیا ہے؟ ہاں، تو نقطۂ عمل کیا ہے؟ ہاں، جو نیکی میں، جو میں اپنے لیے جو بات مجھے پسند آتی ہے تو وہی بات کی دعوت میں اپنے بھائی کو بھی، اپنی بہن کو بھی دوں گی. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز اگر ہم پسند کریں گے وہ کیا چیز ہوگی؟ چلے کھانے پینے کا تو چھوڑے، سب سے مین چیز جو خیر خواہی ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں گی؟ میں بھی دوسروں کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کروں گی. تو لہٰذا عملی پہلو کیا ہے یہاں پر؟ کہ مجھے کوشش کرنی ہے معاشرے میں امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی. یہ اصل میرا کام ہے کہ میں اپنے لیے جہنم میں جانا ناپسند کرتی ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی ناپسند کروں، اور چونکہ وہ بھی جہنم میں نہ جائے اس لیے مجھے کیا کوشش کرنی ہوگی؟ کہ ان کو برائیوں سے بچانا پڑے گا. تو یہ عملی نقطہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ بات آپ خاص طور سے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، پھر جو نیکسٹ حدیث ہے کہ حب الرسول من الایمان، اس بیان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے. جیسے کہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی، حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اس میں ہم سے ابو الیمان نے حدیث بیان کی، ان کو شعیب نے، ان کو ابو الزناد نے، عارض سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کی والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنے تمام لوگوں سے غالب، تمام لوگوں پر غالب آ جائے. یعنی ہم کو سب سے زیادہ عزیز کون ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا ہم اظہار کیسے کریں گے؟ کہ اگر ہمارے والد ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں کچھ ایک اور حکم ملتا ہے، تو ہم کس کو مانیں گے اس وقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ محبت صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہو جاتی. جیسے وہ ہمیشہ مثال دی جاتی ہے نا کہ بیٹا ماں سے کہے، بیٹی ماں سے کہے کہ امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ماں کہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، اور وہ سامنے سے جواب دے رہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو وہ ماں کیا کرے گی؟ اٹھ کر ایک لگائے گی نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں مجھے پانی پلا اور تم مجھے کہہ رہے کہ محبت ہے. تو محبت خالی خلی زبان سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت کس طریقے سے پیش، ہاں، آپ کو اپنے عمل سے اظہار کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول سے محبت ہم کتنے بھی آنکھوں کو ہاتھ لگا کے چوم لیں، آپ کا نام آنے پر کھڑے ہو جائیں مجلس میں اور کہا جاتا ہے کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، آپ کے نام آنے پر اگر جو کھڑا نہ ہو، تو یہ محبت یہ نہیں ہے، یہ ظاہری چیزیں ہو گئی. اصل محبت کیسی ہوگی؟ آپ کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کرنے سے، کہ آپ کو جو چیز پسند تھی میں وہ کروں اور آپ کو جو چیز ناپسند تھی وہ میں نہ کروں. اور ایکچولی جو ایمان اور عقیدہ، کہ جو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے وہ بیسڈ کس پر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. کیونکہ ہم کو وہی ویسا ہی ایمان چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا، ہم کو وہی عقیدہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں. تو یہ یہاں سے بھی محبت کا پتہ چلتا ہے. یہاں پر محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے بڑھ چڑھ کر اظہار کروں یا اقرار کروں کہ نہیں مجھے تو بہت ہی محبوب ہے اللہ کے رسول، مجھے تو بہت ہی پسند ہے اللہ کے رسول. یا میں بعض اوقات یہ سوچوں کہ والدین کی میں نافرمانی کروں کیونکہ مجھے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول ہی ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں, والدین کی فرما برداری کرنا بھی. لیکن ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہم ان کا حکم مانتے ہیں والدین سے بھی بڑھ کر. تو لہٰذا یہاں پر جو عملی نقطہ ہوگا وہ کیا ہوگا, صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, جب تک کہ آپ ان کے لیے اپنے دل کے اندر, اپنے عقیدے میں اور اپنے سوچ میں, سب میں, عمل میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر نہ رکھیں, پریفر نہ کریں. بالکل ہاں, اس غلو سے بھی بچنا ہے, بالکل. دوسری حدیث بھی سیم ہے, لہٰذا وہ حدیث ہم ڈراپ کرتے ہیں. آگے والی دیکھیے, باب حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس کا بیان. آپ دیکھیں کہ حلاوہ کیوں کہا گیا ہے, کہ ایکچولی حلاوہ اس کو کہتے ہیں جو رچ بس جائے, جو گھل مل جائے. حلوہ آپ اسی کو کہتے ہیں جو بالکل اتنا نرم ہو گیا کہ آپ اس کو, یعنی آپ کو دانتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حلاوت الایمان اس لیے کہا گیا ہے کہ یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے رگ و پے میں, اس کے جسم میں, اس کے سوچ میں, اس کے خون میں رچ بس جائے, گھل مل جائے. تو اس لیے اس کو حلاوت الایمان کہا گیا. اور وہ کس چیز میں ہم دیکھتے ہیں, حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه ان انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار يقذف في النار. ہم سے محمد بن مسنا نے یہ حدیث بیان کی, ان کو عبد الوہاب ثقفی نے, ان کو ایوب نے, وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں, اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. پہلا یہ کہ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جاننا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں, تو ایکچولی دو تین باتیں ان کے مد نظر ہیں کہ ایک تو وہ کئی فرقوں کا, جو اس زمانے میں اس وقت جو فرقے بہت زیادہ مشہور تھے, ان کا رد کر رہے ہیں. کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان کی حلاوت, ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس نے, جو اللہ اس کے رسول کو سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب رکھتا ہو. دوسرا کیا ہے, بالکل, جس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو, یعنی انسانوں سے محبت کس کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسرا کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ہی ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. تو یہاں پر اصل میں دلیل کے طور پر لایا گیا ہے کہ ایمان کی کمی اور زیادتی, یعنی ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جیسے محبت میں ہمارے آپ دیکھیں کبھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے, کبھی انسان گناہ کر لیتا ہے, اور پھر جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا, اتنا زیادہ ان کاموں میں آگے بڑھے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بتایا گیا, کہ اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت کب آ سکتی ہے, جب ایمان آپ کے اندر جتنا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو رسم و رواج میں گھرے ہوئے ہیں, یا بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے, تو اس وقت کیا ہوگا, اس کے اندر وہ ایمان اتنا رہے گا اس لیول کا, کم ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ بعض اوقات یہ محبت بہت ہائی لیول پر, ہائیسٹ لیول پر پہنچ جاتی ہے, اور بعض اوقات یہ محبت کیا ہوتی ہے, بالکل نیچے آ جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کم اور زیادہ ہوتے رہتی ہے تو اس کا مطلب انسان بالکل ایمان سے چلا گیا, بلکہ یہاں پر کیا بتانا مقصود ہے کہ محبت کم اور زیادہ ہونے سے انسان کفر میں نہیں چلا جاتا, بلکہ کیا ہوتا ہے, ایمان بھلے اس کا کم ہوتا ہے, ایمان بھلے اس کا گھٹتا ہے, لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کچھ اور چیزوں سے اس کا ایمان کیا ہو, بڑھ جائے. پھر یہاں پر ایمان کو میٹھی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی مومن کی جو ایمانی رغبت ہے اس کو میٹھی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یعنی جو ایکچولی اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ اچھی چیزیں وہی شخص کھا سکتا ہے جو تندرست ہو, ہے نا, یعنی جو ہیوی چیزیں ہیں, اچھی چیزیں ہیں, وہی شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے جو, جس کو معلوم ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. اب جو شخص بیمار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے ہیوی چیزیں تو نہیں استعمال کرے گا. تو جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا, جتنا تندرست ہوگا, وہ پھر اتنے ہی زیادہ اڈاپٹ کرتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ جیسے بعض اوقات اگر ہمیں نہیں بھی شوگر ہو تو بھی یہ چیز اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ جو بعض اوقات کچھ لوگ نہیں کھا سکتے, نہیں اس کو استعمال کر سکتے, ان کا امیون سسٹم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس سے ان کو یا تو کچھ طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, یا لوز موشن ہو جاتے, اس طرح سے ہوتا ہے. تو اصل میں یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جو صحت مند اور تندرست ہوگا وہی اس کو, جس کا ایمان جتنا صحت مند اور تندرست ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس میں اندر چلا جاتا جائے گا اور اتنا زیادہ عمل کرے گا. اور تیسری بات یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو تین خصلتیں پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں جو محدثین کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایمان کی نشانی ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے تو مطلب ایمان بھی نہیں ہے, اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایمان کی نشانی ہے. اور یہاں پر محبت سے مراد ایکچولی اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو ویسا ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ایمان جاننا، کیونکہ اگر ان کی اطاعت سے منہ موڑے تو پھر ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اور دوسری بات بتائی گئی کہ لوگوں سے محبت بھی ہو تو کس کی خاطر ہو؟ اللہ کی خاطر ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو ذاتی غرض کی بنا پر ہوتی ہے، بعض اوقات شہوانی محبت ہوتی ہے، بعض اوقات جذباتی محبت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ محبتیں انسان کو نقصان دیتی ہیں. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں جو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتی ہیں، جو اس طرح کی محبت ہے جو اللہ کی خاطر نہیں ہوگی، آپ دیکھیں کہ وہ ہر اس میں نقصان ہے. تو جو محبت اللہ کی خاطر ہوگی اسی میں فائدہ ہے، اور یہ دوستی ہم کو قیامت کے دن بھی اور اس کے بعد بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ. تو جو بھی محبت ہے اگر لوگوں سے، وہ کس کی خاطر ہو؟ اللہ کی خاطر ہو. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو دعا بھی ہم کو سکھائی گئی ہے نا، کون سی ایک دعا ہے وہ ہمیشہ وہ یاد نہیں رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی محبت دے جسے، ہاں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. جی بالکل وہ دعا، سوری مجھے یاد نہیں ہے وہ. تو وہ والی وہ دعا بھی ہم کو کرتے رہنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے محبت ہمارے دلوں میں ہو جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کو محبت ہوگی تو آپ بتائیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو ان سے محبت کا ہم کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو عرش کے سائے میں نصیب جگہ نصیب ہوگی، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اٹھائے جائیں گے. اور
جی
ہاں جدا ہو گئے،
اللہ تعالیٰ
دیں گے ساتھی. جی بشرا، ہمارے اندر بھی اللہ کی محبت ہے. یہاں محبت کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے ایکچولی؟ یہ جس باب میں لائیں ایمان، یعنی ہمارے ایمان میں کیا ہوگا؟ پھر اضافہ ہوگا. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو ایسے لوگوں کی محبت حاصل ہوئی، وہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے خود کے ایمان میں اضافہ ہوگا. پھر ایسے لوگ کہ ان کو اللہ سے محبت ہوگی تو وہ ان کے نیک کاموں میں اضافہ ہوگا، تو ہم ان کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ ہمارے بھی نیک کاموں میں اضافہ ہوگا. تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوگی اور نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو ہم ان کو دیکھ کر اور مزید نیک عمل کرتے جائیں گے، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. اور تیسری چیز، اس کو ایک بار کلمے کا اقرار کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس قدر ناگوار ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. اب آپ خود سوچیں کہ الحمدللہ اتنا تو کم از کم ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ واپس لوٹیں. تو لہٰذا یہی چیز ہونا چاہیے کہ ہم کو اسلام سے اتنی شدید محبت ہو، توحید سے، کلمہ لا الہ سے اتنی شدت کے ساتھ محبت ہو کہ ہم واپس لوٹنا بالکل گوارا ہی نہ کریں. اللہ کا شکر ہے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن اس وقت صحابہ کرام کا تو کیا معاملہ تھا کہ وہ زمانے جاہلیت سے پھر اسلام کی طرف آئے تھے. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت لوٹنا ان کو اسی طرح ناگوار ہو. تو یہاں پر ہم اپنے آپ سے مثال دے سکتے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم پہلے کوئی برے کاموں میں مبتلا تھے، کچھ بری عادتیں تھیں اگر ہم میں، تب ہم کو اس برائی کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناگوار گزرے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا، یا پھر کوئی توحید سے ہٹ کر کوئی بات ہم کو اتنی ناگوار گزرے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. تو یہ ہمارے دل میں کراہیت پیدا ہو اس بات سے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس طرف کوئی جھک جائے تو اس کے لیے اتنا ناقابل برداشت ہو. تو یہ تمام باتیں ایمان میں سے ہے، اور اسی لیے یہاں پر امام بخاری اس کو لائے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت، ان کی اطاعت، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ ایمان اور اطاعت نہ ہوگا تو پھر انسان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. پھر آگے کی حدیث دیکھیے، علامۃ الایمانی حب الانصار. اب یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے، بلکہ ایک اور جو الگ جو ہے ایک الگ باب باندھا ہے امام بخاری نے، جس میں انصار کی محبت کا ایک الگ سے ذکر ہے، لیکن یہاں پر ایمان کے لیے وہ حدیث لائے ہیں کہ انصار سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. اور اس حدیث میں یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبداللہ ابن جبر قال سمعت انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. ہم سے اس حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہیں عبداللہ بن جبر نے خبر دی. وہ کہتے کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ انصار کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا اور ان کو ٹھکانہ فراہم کیا. پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے کوئی اپنی پیشانی پر بل لایا؟
نہیں
لایا، بلکہ کس طرح سے مدد کی؟ کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے لٹا دی. پھر تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بعد میں کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انصار آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے. اور انصار کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اے انصار تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے ناانصافی ہو, لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملو. تو آپ کو خبر تھی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے, اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کیسے وہاں پر حالات ہوئے مدینہ میں اور خود مکہ میں بھی, کہ بلا وجہ جنگیں ہوئیں اور یعنی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مطلب انہیں بےچارے صحابہ کرام اس پر کنٹرول نہ کر سکے. تو لہٰذا یہاں بتایا گیا کہ انصار کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو اس وقت آپ نے دوسرے لوگوں سے کیا کہا کہ انصار سے محبت کس بات کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو انصار کی بات کی گئی ہے, لیکن ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جو بھی مسلمان مسلمانوں کی مدد کریں گے چاہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو, تو ان سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کیوں ان سے محبت رکھنا ہے ہم کو؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں. تو جہاں کہیں پر بھی کوئی مسلمان کسی مسلمانوں کی مدد کر رہا ہو تو ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے اگر کہیں مسلمان, ان سے محبت کریں گے. اور کیوں محبت کریں گے ان سے؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی ہیلپ کرے, کہ اگر ہم تو نہیں کر سک رہے لیکن وہ کر رہے تو لہٰذا ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے. اور ویسے بھی انصار سے محبت رکھنا, آپ خود سوچیں کہ انہوں نے جو قربانیاں دی تو ان کی وہ قربانیاں کوئی ایسے دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان نہ ہو. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے محبت رکھنا, جو قربانیاں دیتے ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو یہاں پر اس حدیث کو اس لیے لایا گیا کہ بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے تھے جو لوگ انصار کو, یہ جو انصار مدینہ تھے, ان کی قربانیوں کو ڈینائی کرنا چاہتے تھے یا ان کی قربانیوں پر تبصرے کرتے تھے یا پھر ان کو ان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے کہ انہوں نے لالچ کی بنا پر کیا یا انہوں نے اس طرح سے کیا یا یہ حکومت چاہتے تھے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے لوگ. تو لہٰذا یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ انصار نے جو قربانیاں دی تو اللہ کے رسول نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ انصار سے محبت بھی کس کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے. تو انصار کے فضائل میں, یعنی یہاں پر یہ حدیث انصار کے فضائل میں بیان ہوئی ہے اور ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے. اور آپ خود سوچے کہ جب آپ مدینہ جاتے ہیں, آپ دیکھیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یعنی جب مدینہ جاؤ تو ہمیں وہ انصار کے پورے واقعات یاد آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ مدینہ میں رک جائیں. ایک عجیب سی ٹھنڈک, ایک عجیب سی وہ محسوس ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی جیسے انصار ہی موجود ہے کہیں اور وہ ابھی نکل کر کھڑے ہوں گے ہماری, اگر ہم کو کوئی مشکل پیش آئی تو وہ مدد کریں گے. تو یعنی ایک ایسا ذہن میں وہ نقشہ بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے صحابہ اکرام کی مدد کی تھی آپ دیکھیں, اور کچھ بھی نہیں چاہا انہوں نے, یہ دنیا میں ان کو کچھ ملا بتائیں, نہ حکومت میں ان کا کوئی حصہ تھا, نہ ان کو کہیں کا گورنر بنایا گیا, کچھ بھی نہیں کیا گیا, بس انہوں نے کیا پیش کی صرف اور صرف قربانیاں. تو آپ سوچیں کہ کس پائے کا ان کا ایمان ہوگا کہ کچھ بھی نہیں چاہا دنیا میں اور ان کو انہوں نے سب کچھ دے دیا, اپنا قربان کر دیا. تو لہٰذا یہ اس لیول کا ہم کو بھی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلے تو میں انصار کے ساتھ ہی رہوں گا. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات تھی, میں وہی وادی کو اختیار کروں گا جس کو انصار نے اختیار کیا ہے. تو یہ ان کی شانوں شان کا اور ان کے مرتبے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, آگے کی حدیث دیکھیے. اس حدیث میں ہمیں بہت سارے پوائنٹس ملتے ہیں جو آگے والی حدیث ہے. میں نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئاً. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ بن عبداللہ عن عبادہ بن الصامت وکان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله اصابۃ من اصحابہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تعتوا ببہتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره الله ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. ہم سے اس حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا, ان کو شعیب نے خبر دی, وہ زہری سے نقل کرتے ہیں. انہیں ابو ادریس عائض اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے. یاد ہے آپ کو لیلۃ العقبہ اور عقبہ میں اللہ کے رسول نے 12 نقیب مقرر کیے تھے. جب سیکنڈ بیعت عقبہ ہوئی تھی, بیعت عقبہ ثانیہ, اس میں اللہ کے رسول نے ان کو انہی کے قبیلے کے لوگوں کو 12 نقیب جو ہے جیسے کہ بنی اسرائیل میں ان کو مقرر کیا تھا, یعنی ذمہ دار بنایا تھا. تو یہ ان میں سے تھے. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے, چوری نہ کرو گے, زنا نہ کرو گے, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے, اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے. جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے, اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی, اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گئے اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اگر چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے. عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. ابھی یہ لوگ بیعت کس بات پر کرے تھے؟ کیونکہ یہ سب لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا جو بیعت عقبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی, اور یہ اس وقت مسلمان بھی ہو گئے تھے, انہوں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں پر مدینہ تشریف لائیں. تو یہاں پر یہ بیعت کا ذکر اس لیے لایا گیا کہ کیونکہ وہ لوگ جاہلیت سے کس کی طرف آ رہے تھے؟ اسلام کی طرف. تو یہ تمام باتیں اسلام میں شامل ہیں, اور اسلام اور ایمان کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اب یہاں پر ہم کو اس حدیث سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو یہ انصار میں سے سب سے پہلی بات, اور انہوں نے جب یہ انصار وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پر اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی, اور ان کو انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس حدیث سے معلوم ہے کہ اسلامی قانون کے تحت جب ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے تو آخرت میں اس کے لیے یہ سزا کفارہ بن جاتی ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی مسلمان کوئی بڑا گناہ کرتا ہے اور اس کو دنیا میں وہ حد اس پر جاری کر دی جائے, جیسے کسی نے زنا کیا یا کسی نے چوری کی, تو اگر دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی تو اب یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی, آخرت میں اسے سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یہاں کس کا رد ہوتا ہے؟ کون سے فرقے کا رد ہوتا ہے یہاں پر؟ جی, جو لوگ کہتے تھے کہ گناہ کرتے سے اب یہ مسلمان نہیں رہا کافر ہو گیا, جو مرجیہ فرقہ تھا وہ کہتے تھے کہ گناہ کرتے سے مرجیہ, اور دوسرا ایک اور فرقہ جو اس سے بھی وز تھا, تو وہ ان کا کیا کہنا تھا کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان خارج ہو گیا, وہ کافر بن گیا, اب اس کو مار دو, یعنی تمہارا اس کا خون تمہارے لیے حلال ہے, نعوذ باللہ, اس طرح سے وہ کہتے تھے. تو یہاں پر پہلی یعنی پہلا پوائنٹ ہم کو یہ پتہ چلا کہ اگر ایک مسلمان کو دنیا میں سزا دے دی جائے تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی, اب وہ آخرت میں اس کے لیے سزا پھر نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ ہم کو یہ ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, وہ چاہے تو وہ گناہ کو سرے سے معاف کر دے, چاہے تو اس گناہ کی کچھ دن سزا دے آخرت میں, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس وہاں سے نکال لے اور جنت میں داخل فرما دے. اور وہ سزا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ عین اس کا انصاف ہے, اور اگر وہ درگزر کر دیتا ہے تو یہ عین اس کی رحمت ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں معاملے اللہ کے حوالے ہیں, کہ اگر وہ سزا دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا, اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو رحمت ہوگی. اور نیکی پر اگر ثواب نہ بھی دے تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے, اور اگر ثواب دے دے تو یہ اس کا کرم ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کچھ اپنی طرف سے نہیں بولتے, جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضروری تھا کہ ہم کو یہ ہونا تھا, یا یہ ہم کو سزا ملنی تھی, یا ہم کو دنیا میں سزا ملی, یا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں کو سزا کیوں ملے گی, وہ تو دنیا میں بہت اچھے لوگ تھے. تو اس لیے ایک تو مین چیز ہے کہ ایمان ضروری ہے سزا سے بچنے کے لیے, اور اگر ایمان آپ کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور جہنم سے نکال لے گا. اور تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوتا ہے, یعنی جو کبیرہ گناہ بھی کر لے, تو اگر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو معاف کر دے, اور چاہے تو سزا دے. ٹھیک ہے, اور چاہے تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے, چاہے تو کچھ سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سوائے بس انسان کو شرک سے بچنا چاہیے, تو اگر شرک اس نے نہیں کیا اور اس کو گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے چانس ہے پھر جنت میں جانے کے؟ ہے, کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر ان لوگوں کا جو ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے, جو لوگ یہ بات جو معتزلہ فرقہ تھا, مرجیہ فرقہ تھا, یا اور جو دوسرے فرقے تھے, تو ہاں ان لوگوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ایک بار کوئی گناہ کر لے تب وہ ختم, ایمان سے خارج ہو گیا, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایمان دل میں ہے تو محض گناہوں کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں بنتا. یعنی اگر کسی نے کوئی مسلمان ہے کوئی مومن ہے اور اس نے گناہ کر لیا تو اب وہ کافر نہیں بنے گا, بلکہ وہ مومن ہی ہے مسلمان ہی ہے, تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ پورے گناہ مٹا دے گا, اور اگر نہیں بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا دے گا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ. اس سے یہاں پر اصل میں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اگر انسان اپنے اس کے زبان سے اور دل سے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ مومن ہے, لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا, تو اس کا عمل سے ثبوت دینا بھی ضروری ہے. یعنی اگر میں دل میں اقرار کر لوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں زبان سے بھی کہہ دوں کہ میں مسلمان ہوں لیکن اگر میں عمل نہیں کر رہی ہوں تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ عمل ہی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور عمل ہی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو نیک اور بد قرار دیتی ہے؟ زبان یا عمل؟ عمل نا. تو لہٰذا عمل ضروری ہے. اور اس حدیث میں ایمان، اسلام اور اخلاق تینوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا عمل اور حقوق العباد. یعنی کیونکہ بعض اوقات جب انسان گناہ کرتا ہے، جیسے والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ حقوق العباد میں آئے گا. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے تمام اس سے بیعت لی تھی، ان صحابہ سے بیعت لی تھی. پھر یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بغیر ترجمے کے آئی ہے. یہاں پر بغیر ترجمہ مطلب یہاں پر تراجم کا نام نہیں ہے، یعنی یہاں پر ٹاپک کا نام نہیں ہے. تو اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے کہ امام بخاری اس کو پیچھے والی حدیث کے ٹاپک کے تحت لائے ہیں. سمجھے اس بیان میں کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان کی مٹھاس. تو جن حدیثوں کے عنوانات نہیں دیے گئے ہیں تو اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں کہ یا تو امام بخاری نے اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا تاکہ جو بعد کے آنے والے محدث اس کا کوئی عنوان دے دیں، یا پھر پیچھے کے باب کے تحت اس حدیث کو کاؤنٹ کیا جائے گا. جس حدیث کو بغیر عنوان کے لائے ہیں امام بخاری، تو یا تو امام بخاری نے اس حدیث کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ جو آنے والے نئے محدثین ہوں وہ اس کا کوئی عنوان باندھے، یا پھر وہ اس کو پیچھے کے عنوان کے تحت لائے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور اسکالر کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر امام بخاری کوئی حدیث کا عنوان نہیں لائے ہیں تو ایکچولی امام بخاری نے استنباط کے لیے وہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اجتہاد کرے، دوسرے لوگ بھی کوشش کرے کہ یہ حدیث پر کیا ٹاپک ثابت ہو سکتا ہے، کیا صحیح ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر یہ حدیث میں سے کتنے موضوع ہم کو مل سکتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے دوسرے لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو، ان کا ذہن کھولنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ بھی اجتہاد کرے، وہ لوگ بھی غور و فکر کرے، اس کے لیے انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. حالانکہ وہ دے سکتے تھے اس کو عنوان، لیکن انہوں نے عام لوگوں کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ لوگ غور و فکر کر کے خود سے اجتہاد کرے، اس طرح اس لیے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس بیان میں کہ فتنوں سے دور بھاگنا بھی دین ہی میں شامل ہے. بابن من الدین الفرار من الفتن. حدیث دیکھ لیجیے آپ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. تو یہاں پر دین کا لفظ ہے ایکچولی. تو یہاں دین سے بھی مراد کیا ہے؟ ایمان ہے. تو ایکچولی یہاں اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں؟ یہ قرب قیامت کے وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ کوئی دیہات، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر وہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے صرف اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلا جائے اور ان بکریوں پر ہی وہ گزارا کرتا رہے، تو اپنے دین کو بچانے کے لیے. تو دین کیا ہے ایکچولی؟ ایمان ہے. تو اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے انسان کیا کرے گا کہ کہیں دور دراز کونوں میں چلا جائے گا تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکے. تو اصل چیز کیا ہے کہ دین، مین چیز کیا ہے؟ دین ہے. باقی جتنی بھی چیز انسان کے پاس ہے، جو بھی مال و دولت ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ختم ہو سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر دین چلا گیا تو واپس آئے گا. تو لہٰذا اس کو بچانے کے لیے انسان چلا جائے گا. تو یہاں پر بھی انہوں نے بتانا چاہا کہ دین ایکچولی ایمان ہے، اور اس کو بچانے کے لیے انسان فتنوں سے بچنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے وہ دور دراز کے علاقوں میں چلا جائے گا. تو یہاں پر اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ ہوں تو اس وقت کیا چیز انسان کے لیے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے؟ ایمان اس کا اپنا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج کیسے ہیں فتنے، ہر طرف سے بارش کے قطروں کی طرح فتنے برس رہے ہیں. تو لہٰذا ہم کو اپنا مین چیز کیا بچانا ہے؟ ایمان بچانا ہے. پھر آگے دیکھیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اور اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا. یہ حدیث ہم سے محمد بن سلام نے بیان کی. وہ کہتے کہ انہیں انہیں اس کی ابدہ نے خبر دی. وہ حشام سے نقل کرتے ہیں, حشام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, وہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی. اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں, آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لفظیں معاف فرما دی ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا ہم کو حکم دیجیے. یہ سن کر آپ ناراض ہوئے, حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی. پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں, بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو لا کر اور قرآن کی ایک آیت کو لا کر امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں یہاں جو اللہ کے رسول کے, ان اتقاکم و عالمکم باللہ انا, کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں. تو یہاں پر اصل میں امام بخاری بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کا یہ فعل ہر جگہ یکسانی ہوتا ہے. یعنی جیسے صحابہ کرام جو خود کہہ رہے کہ ہم جو ہے آپ کے جیسے نہیں ہو سکتے, تو اس کا مطلب اللہ کے رسول کا ایمان کیا ہے, زیادہ ہے, اور صحابہ کرام کا ایمان ان کے مقابلے میں کیسا ہے, کم ہے. تو اس لیے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ آپ تو چونکہ بہت زیادہ ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں اور زیادہ آپ کا ایمان زیادہ عمل ہے, تو ہم کو آپ سے زیادہ عمل کرنے کی اجازت دیجیے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ نہیں, میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, لہٰذا جو عمل میں کروں اس سے زیادہ نہ کرو, یعنی جتنا میں کرتا ہوں اتنا ہی کرو. تو یہاں پر ایکچولی بتایا گیا ہے کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے. تو ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی نا ایمان کی, قلب اور تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. تو لہٰذا یہاں پر قلب والی کیفیت لائے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ قلب میں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ایمان قلب میں ہو یا نہ ہو آپ کی زبان پر ہو تو کافی ہے, کچھ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ زبان پر نہیں بھی کہے تو چلے گا دل میں ہونا کافی ہے, اور کچھ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ بس ایک بار آپ ایمان لا لو, جیسے جو ایک فرقہ تھا نا, ایک اور جو سب سے ورسٹ فرقہ تھا اس زمانے میں, جو کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ بس ایک بار آپ کے دل میں ایمان اتر گیا, ایک بار آپ نے ایمان کا اقرار کر لیا تو پھر کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. اسی لیے وہ لوگ شراب کو بھی جائز قرار دیتے تھے, نماز نہ پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا. یہ ان کا جو ہے ان کی سوچ تھی. تو یہاں پر اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قلب بھی ضروری ہے, پیچھے ہم نے کیا پڑھا قول بھی ضروری ہے, جو صحابہ نے کیا کیا تھا, بیعت لی تھی اللہ کے رسول سے, تو اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا تھا نا, اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی, یعنی زبان سے انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم بیعت کرتے ہیں آپ سے اس بات پر. تو زبان سے اقرار بھی ضروری ہے, دل کی تصدیق بھی ضروری ہے, اور پھر آپ کا عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو یہاں پر سب, اور پھر ایک دوسری دلیل ملتی ہے کہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا, جب ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے تو ہر ایک کا فیل بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو ایمان کے لیول سے ہوگا کہ جس کا ایمان کم ہے اس کا فیل کیسا ہوگا, پھر کم ہوگا, اور جس کا ایمان زیادہ ہے تو اس کا فیل کیسا ہوگا, زیادہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا نا دنیا میں, آپ اپنے اطراف میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اخلاق بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ درگزر سے کام لیتے ہیں, ان کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کیے تو کیا کرتے ہیں, درگزر سے کام لیتے ہیں, اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں, بدلہ لینے والے. یا تو اس کا مطلب ہم ان کو کہہ دیں گے کہ یہ مومن ہی نہیں ہے, نہیں. تو یہ ہر ایک کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے. تو جس کے اندر ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا اس کا اخلاق, اس کا عمل, اس کا قول, وہ سب کچھ اس کے حساب سے ہوگا. اب دیکھیں صحابہ کرام میں بھی اسد کے الگ الگ درجات ہیں نا, ہم سب جانتے ہیں. جو ابوبکر صدیق کا درجہ تھا کیا وہ دوسرے صحابہ کا درجہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ پھر کچھ لوگ جنگ میں آگے تھے, جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے, لیکن جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے وہ جنگ میں ہم دیکھتے کہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا, لیکن ہم دیکھیں کہ حدیث میں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. تو سب صحابہ کرام کا لیول کیا تھا؟ الگ الگ تھا. تو لہٰذا ہر ایک کا ایمان کے حساب سے اس کا لیول الگ الگ ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کسی کو کم عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تو ہم فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ تو مومن ہی نہیں ہے, کہیں گے ایسا. اگر انہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے, ان کے دل میں بھی اس بات کی تصدیق ہے, اگر وہ چھوٹا موٹا عمل بھی کریں تو الحمدللہ وہ مومن ہیں. تو لہٰذا ہم کسی پر فتویٰ نہیں دے سکتے. اور یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو قلب کی جو ایمانی کیفیت ہے, صحابہ کرام کی ویسے تو تمام لوگوں سے بڑھ کر تھی, لیکن اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا تھی ان کے اندر؟ کم تھی. تو یہ درجات ہیں, برا آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی ایمانی کیفیت بالکل ہی ڈفرینٹ تھی, صحابہ کرام کی اس سے کم, اور پھر جو بعد کے آنے والے ہوتے گئے ان کی اس سے کم. اور پھر یہاں امام بخاری دراصل مرجی اور کرامیہ کے قول کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا, یعنی کس کا تو ان کا غلط قول ہے, کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے, اور یہ کہ حدیث جو ہے بتاتی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول کا یہ فرمانا ہے کہ ان عالمکم باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. یہ اس کس بات کی علامت ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کس بات کا علم ہوتا ہے؟ یقینی علم ہوتا ہے، یا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو بات وہ محسوس کر سکتے وہ ہم نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد چونکہ رسول اللہ نے صحابہ کو خبر دی تھی، تو ان کا علم بات کے آنے والوں سے بہتر ہوگا. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جانا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے یہ کیسے ہوگی؟ ایمان کی وجہ سے ہوگی. تو یہاں پر اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ والی معرفت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں گرفتار ہو گئے. عشق کا کہیں لفظ قرآن میں نہیں آیا، نہ حدیث میں آیا ہے، کیونکہ یہ عشق کا لفظ جو ہے زیادہ تر شاعروں نے استعمال کیا ہے، اور وہ اس میں جو ہے بہت ہی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. تو بعض اوقات وہ اس کو اللہ کی طرف بھی موڑ دیتے ہیں. ہم دیکھتے کہ قرآن اور حدیث میں محبت ہی کا لفظ آیا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، جو صحیح معرفت ہے، اللہ کے رسول کو کیسی تھی کہ آپ تم کیا فرماتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی جیسے میں اللہ کو جانتا ہوں اس لیے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو اس سے کیا پتہ تھا کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کو جانے گا، یعنی اس کی اسماء و صفات کو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو جانے، جیسے کہ وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کو اس بات پر پورا یقین ہو جائے تو ہم تنہائی میں بھی کوئی برا کام کریں؟ نہیں کریں گے. تو یہی وہ ایمانی کیفیت ہے کہ جتنی معرفت جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان زیادہ ہوگا. پھر اس کا ایمان زیادہ ہوگا تو اس کا عمل زیادہ ہوگا. تو اس لیے پھر ہم کو کیا اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے کہ ان اتقاکم و عالمکم باللہ، کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تم سب میں اللہ تعالیٰ کو، تو لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول کا آپ لیول دیکھیں، ان کا ایمان، ان کا عمل آپ دیکھیں. اب پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی معرفت عطا کر، یعنی صحیح علم، اس کے اسماء و صفات کا علم، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو قدرت کاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ، یعنی جو ہم اگر حدیث قدسی اگر ہم پڑھیں کہ فرشتے کیسے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور فرشتے کیسے اس کے آگے صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی حیبت اور جلالت اور عظمت کی وجہ سے فرشتے کس طرح سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائے تو تمہارے رب کی باتیں ختم نہ. سبحان اللہ، آپ سوچے کیسا وہ رب ہوگا ہمارا. اور سب سے پہلی بات، اگر صرف ہم ایک چیز سوچ لینا کہ یہ ہماری زمین اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ یہ ایسے بھی گھوم رہی ہے اور یہ ایسے بھی گھوم رہی ہے، اور ہم دیکھیں کیسے اسموتھلی آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ایسے کئی سیارے گھوم رہے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، اور ان سب کا نظام اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے، وہ اکیلا، اسے اونگ نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے اوپر کیسی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہوگی ہمارے دل کے اندر، اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں گے، اور اتنا ہی ایمان ہمارا پھر کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا. جب ایمان بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ خود بخود عمل بڑھے گا. تو لہٰذا اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں. پھر دوسری چیز ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ عبادت میں میانہ روی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہ صحابہ کرام کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے تم زیادہ کرو عبادت، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں وہی تم کرو، کیونکہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لہٰذا میں جانتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی کہ تم زیادہ عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ کو عبادت میں میانہ روی پسند ہے، اعتدال پسند ہے. ایسی عبادت جو طاقت سے زیادہ ہو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ بتا سکتے ہیں، بلا وجہ بار بار وضو کرنا، اور پوری رات جاگتے رہنا، یا پھر لگاتار روزے رکھنا، اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، ان کو حق نہ دینا، ٹھیک ہے. اور جیسے ہم پڑھتے نا کہ جی سترہ رکھا کے، صحیح بات ہے. بعض وقت نہیں، سچ میں بچے تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ عشاء کی نماز بچے اس لیے نہیں پڑھتے. میں سچ میں، یہ میرا تجربہ ہے کہ زیادہ میں نے انڈیا میں دیکھی ہوں بہت سارے بچوں کو، ان سے پوچھا نہ کہ جب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنی زیادہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. تو جب ان سے کہا گیا کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے تم اتنی پڑھ لو، تو انہوں نے کہا کہ تو بہت ہی آسان ہے، ہم تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو پہلے آپ تھوڑا سا ڈالیں، پھر اس کے بعد جب تقویٰ ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو نفل کی ہدایت دے دے گا. اور پھر جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کتابوں میں پڑھا ہے کہ 40 سال سے وہ مسکرائے نہیں، 40 سال سے انہوں نے جو ہے ان کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ مس نہیں ہوئی، یا 40 سال سے انہوں نے روزے نہیں چھوڑے. ایسا عام انسان کر سکتے ہیں؟ اور انسان کو مکلف ہی نہیں بنایا گیا اس کا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا, میں نے شادی بھی کی ہے سوتا بھی ہوں اور نہیں بھی سوتا ہوں. تو لہٰذا یہی اعتدال ہم کو بتایا گیا ہے. اور پھر یہاں پر اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ ایمان معرفت رب کا نام ہے. ایمان معرفت رب کا نام ہے. معرفت مطلب کوئی چیز کو پہچاننا, ٹھیک ہے, اور معرفت کا تعلق دل سے ہے. تو پھر وہی والی بات ہو گئی کہ ایمان تینوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایمان مکمل ہی اس وقت ہوگا جب زبان اقرار کرے, دل اس کی گواہی دے اور عمل میں وہ ڈھل جائے. اس کے بعد والی حدیث سیم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے, تو وہی اس کا مطلب نکلتا ہے کہ کفر کی طرف جانا اس طرح سے ناگوار ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. تو وہ صرف آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اور یہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 22 باب التفاضل اہل الایمان فی الاعمال, یہ حدیث آپ کو ہوم ورک ہے, گھر سے پڑھ کر آنی ہے, اگلی دفعہ آپ گروپ میں سنائیں گے. حدیث نمبر 22 باب التفاضل اہل الایمان فی الاعمال, اس پر آپ ہوم ورک کا نشان لگائیں. حدیث نمبر 23 دیکھیے, حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الصدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ. ہم سے محمد بن عبید اللہ نے یہ حدیث بیان کی, ان سے ابراہیم بن سعد نے, وہ صالح سے روایت کرتے ہیں, وہ ابن شہاب سے, وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت کرتے ہیں, اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں, کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے. سینہ آپ دیکھیں کہ کہاں ہوتا ہے, یعنی اتنا چھوٹا کرتا ہے کہ سینے تک ہے چیسٹ, اور کس کا اس سے تھوڑا نیچے ہے. پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے, ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے, یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچے تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بزرگی اور عظمت کے لحاظ سے آگے تھے, لیکن دین کے لحاظ سے جو ان کے دین کا فہم تھا, جو دین کو سمجھنا تھا, اور پھر ان کی وجہ سے جو دین دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ان کے فہم اور ان کی فراست کی وجہ سے, تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا جو کرتا تھا وہ کیسا تھا, اس کو گھسیٹ رہے تھے, یعنی اتنا لمبا تھا کہ ان کے پاؤں کے بھی نیچے سے وہ جا رہا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جو کرتا بڑا ہونے کا مطلب یہاں اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر دی, یہ دین ہے. اور یہاں پر امام بخاری اس کو لائے ہیں ایمان کے باب میں, تو اس سے کیا پتہ کہ جو دین ہے ہمارا وہ بھی کیا ہے, اسلام ہے. جو جتنا دین کو فالو کرے گا, جو جتنا اسلام کو فالو کرے گا, اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا تو اس سے تو شیطان بھی گھبرا رہا تھا, شیطان بھی اپنا راستہ پلٹ جاتا تھا وہاں سے. اور پھر یہاں پر جو دین کی اس کمی بیشی میں ان لوگوں کی تردید ہے, یعنی یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دین کو کسی کا کرتا آپ نے کہاں تک بتایا, سینے تک, کسی کا کہاں بتایا اس سے نیچے, اور عمر رضی اللہ عنہ کا کہاں تک, پیروں کے نیچے تک. تو یہاں پر دین سے مراد ایکچولی ایمان ہے, کیونکہ دین اور ایمان کیا ہے, ایک ہی چیز ہے. ایمان دین ہے, دین ایمان ہے, یہ اسلام ایک ہی چیز ہے, کیونکہ دین اسلام ہم کہتے ہیں نا, تو اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کسی کا کم ہوگا, جس کا دین کم ہوگا اس کا ایمان کم ہوگا, جس کا دین زیادہ ہوگا اس کا ایمان بڑھا ہوا ہوگا. اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے دین سب سے زیادہ بڑھا ہوا بتایا گیا. تو اس سے اصل میں یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. تو جس کا ایمان کم تھا اس کا کرتا سینے تک تھا, جس کا ایمان زیادہ تھا اس کا سینے سے نیچے, اور جس کا بہت زیادہ تھا اس کا پیروں تک آ گیا. تو اس حدیث سے دراصل یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ جو قمیصیں ہیں حافظ ابن جو سوری علامہ قسطلانی جو ہے اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اصل میں کہ اس بات کی کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. اور یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے دین کو قمیص کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے, تو قمیص چونکہ انسان کے جسم کو چھپانے والی ہے, اسی طرح دین اسے دوزخ کی آگ سے چھپا لے گا. اس میں ایمان کی کمی بیشی کی بھی دلیل ہے, جیسے کہ قمیص کے ساتھ دین کا مطلب بتایا گیا ہے, جس طرح قمیص پہننے والے اس کے پہنے میں کم و بیش ہیں, اسی طرح دین میں بھی لوگ درجات رکھتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا نا کسی کی قمیص بہت اعلیٰ ہوتی ہے, کسی کی چھوٹی ہوتی ہے, کسی کی بڑی ہوتی ہے, کسی کی لمبی ہوتی ہے. تو یہاں پر درجات بتائے گئے ہیں اصل میں قمیص سے تشبیہ دے کر, کہ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی انسان کے درجات ہوگا اس کے دین کے اعتبار سے. جس نے دین کو بہت بہتر طریقے سے اپنایا ہوگا اس کا کرتا سب سے زیادہ لمبا ہوگا یا سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا. تو اس سے ایمان کی کمی اور بیشی ثابت ہوتی ہے. اور اس حدیث میں ایکچولی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایمان کی کمی انسان کو دین سے خارج نہیں کر دیتی. ایمان کی کمی انسان کو دین سے خارج نہیں کرتی ہے بلکہ وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. پھر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر ہم لوگ ختم کریں گے. باب الحیاء من الایمان. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ابن انس عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ نبیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعز اخاه في الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فان الحیاء من الایمان. عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک بن انس ابن شہاب سے خبر دی اور سالم بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں, وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے, کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے. اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو, آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. یہاں سالم بن عبداللہ ہے, یہ جو سالم ہے ایکچولی یہ بہت مشہور تابعی گزرے ہیں اور یہ فقہائے مدینہ میں جو فقہائے سبا تھے مدینہ کے بہت مشہور فقہ جو گزرے ہیں ان میں سے ایک ہے. اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے یہ, یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو عبداللہ بن عمر کا سارا اثاثہ ان میں منتقل ہوا تھا جو ان کا علم تھا, تو وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں خاص طور سے حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے. اور حیا کے بارے میں آپ کو کیا لکھوایا تھا کہ حیا کیا ہے ایکچولی, جی اس کی اور ڈیفینیشن کیا بتائی تھی. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کو غیر شرم آ جائے اپنے اندر, کہ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا مجھے تو کیا ہوگا. یہ میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی, جو انفعال والی کیفیت ہوتی ہے نا, کہ جو ایک جو ریئیکشن ہوتا ہے جو آپ جو عمل کریں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا, کہ اگر میں یہ کام کرتی ہوں تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یعنی آپ کو اس بات پر حیا آ جانا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں کیسے یہ کام کروں, یعنی کیا مجھے زیر دیتا ہے یہ کام کرنا, تو اس کو حیا کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک صحابی جو ہے ایک انصاری صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ تم تو بہت ہی شرمیلے ہو, جیسے کہتے ہیں لوگ کہ تم تو بہت ہی شائع ہو. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ رہنے دو اس کو, یعنی جو اس کے اندر حیا ہے جو شرمیلا پن ہے رہنے دو, کیونکہ حیا کس میں سے ہے, ایمان میں سے ہے. آپ کو سوچنے کے یعنی یہاں پر حیا وہ والی حیا نہیں کہی جا رہی, کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی جی, جو ہم انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں پر جیسے انڈین ڈراموں اور فلموں میں آتا ہے کہ وہ ہیروئن ہر برے کام کر رہی ہے اور پھر بھی شرما رہی ہے, دوپٹہ منہ میں لینا اس کو شرمانا کہتے ہیں. تو وہ حیا کی بات نہیں کی جا رہی کہ ہر گناہ کے کام کریں آپ اور زبردستی دوپٹہ منہ میں لے کر شرما رہے, وہ حیا نہیں. یہاں پر حیا وہ ہے جو آپ کو گناہ سے روک دے, ٹھیک ہے, یعنی حیا وہ جو آپ کو گناہ سے روک دے اور جو جس کام پر کرنے پر آپ کو شرمندگی ہو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے, تو وہ حیا ہے. تو شرم حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے بھائی کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. تو یہاں پر کہا گیا کہ حیا کی حقیقت یہ کہ انسان برائی کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے, اس سے ڈرے, یعنی اس بات پر شرما جانا کہ کوئی مجھے برائی کے ساتھ جوڑ دے, یعنی اگر کوئی میرا نام لے کہ فلاں وہ برا کام کرتا ہے تو اس بات پر وہ شرما جائے کہ نہیں اگر مجھے لوگ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیں گے اور میرے ساتھ برائی کو منسوخ کر دیں گے تو مجھے کیسے شرم آئیں گے. تو اس کو شرم کہتے ہیں, اس کو حیا کہتے ہیں. پھر حرام امور میں حیا کرنا واجب ہے اور مکروہات میں بھی حیا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول کے فرمایا کہ تنہائی میں بھی برہنہ نہ ہوا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیا خیر ہی خیر لاتی ہے, یعنی حیا میں اگر حیا ہو انسان میں تو اس سے کیا پھوٹے گی, خیر پھوٹے گی. پھر بعض لوگوں کا قول اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اس اندازے کے مطابق کہ وہ تمہارے اوپر کتنی زبردست قدرت رکھتا ہے, اور اس سے شرم رکھو کہ یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ وہ تم سے کس قدر قریب ہے. تو یہ بھی کیا ہے, حیا میں ہوگا کہ یعنی یہ بھی حیا میں بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے کہ جیسے میں اب دیکھیں نا کہ اگر میرے ساتھ ہمارے کوئی اپنے کلیگ ہوں یا جہاں پر ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہوں ان لوگوں میں سے کوئی ہو اور ہم ان کے سامنے کوئی برا کام کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں کہ اس کے یعنی ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں وہ کام نہ کروں, تو وہ انسان زیادہ ڈرنے کے قابل ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لہٰذا اللہ سے حیا کی جائے. پھر یہ بات ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی زبردست قوت رکھتا ہے, یعنی وہ ہم سے بدلہ لے سکتا ہے, تو لہٰذا یہ اس بات پر حیا کرنا کہ ہم اس سزا سے بچ جائیں. اور پھر دوسری چیز ہے کہ حیا کے بارے میں کہا گیا کہ شرم اور حیا انسان کا ایک فطری نیک جذبہ ہے جو اسے بے حیائی سے روک دیتا ہے. لکھ لیں آپ کو. شرم و حیا انسان کا ایک فطری جذبہ ہے جو اسے بے حیائی سے روک دیتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. شرم و حیا انسان کا ایک فطری نیک جذبہ ہے جو اسے بے حیائی سے روک دیتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور اس سے پھر پتہ چلا کہ یہ جو حیا ہے یہ زبان سے نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ دل کا فعل ہوتا ہے, اندرونی فعل ہوتا ہے آپ کا. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ قول, فعل اور عمل یہ تینوں پھر ایمان سے تعلق رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و